ہمارے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق صادق صدیق وقت قلندر زمان رفیق و خلیل حیات سیدی و سندی محبی و محبوبی میرے مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمان حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ان اشعار کا عنوان غم فراق و مسرت وصال. غم فراق و مسرت وصال. سیدی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار احقر سخت بیمار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت طویل عرصہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہونے سے معذور تھا. حضرت والا کی جدائی میں یہ اشعار ہوئے. پھر جب صحت ہونے کے بعد حاضر خدمت ہوا تو اس خوشی میں آخر کے 5 اشعار ہوئے. حضرت والا نے اس کا نام تجویز فرمایا غم فراق و مسرت وصال. آج صبح ہی سے یہ اشعار جو ہے دل میں بہت شدت سے آ رہے تھے، تقاضا تھا تو یہ آج پڑھنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. میں کیا ہوں ایک آہ نارا سا فریاد بسمل ہوں. میں کیا ہوں ایک آہ نارا سا فریاد بسمل ہوں. سراپا درد ہوں نالا ہوں اور خاکستر دل ہوں. سراپا درد ہوں نالا ہوں اور خاکستر دل ہوں. میں کیا ہوں ایک آہ نارا سا فریاد بسمل ہوں. سراپا درد ہوں نالا ہوں اور خاکستر دل ہوں. ایک بات یاد آئی مجھے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارک میں ہی ایک صاحب نے بتایا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہو رہے تھے، ایک خان صاحب جو ہے واہ واہ سبحان اللہ کر رہے تھے. تو پھر جب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کسی نے پڑھ دی اسی مجلس میں تو بھی وہ سبحان اللہ واہ واہ کرنے لگے. تو انہوں برابر میں بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کچھ سمجھ میں آیا؟ کیا کہا ہے؟ کہ نہیں سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا. تو یہ ہے کہ ان اشعار کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے اور درد دل ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے. اگرچہ معنی بھی معلوم ہونے چاہیے لیکن بعض اشعار جو اس مقام سے کہے گئے ہوتے ہیں کہ ہم جیسا آدمی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، وہ صرف صاحب دل ہی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے. جس دل سے وہ اشعار وارد ہوئے وہ صاحب دل ہی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے، لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے. میں کیا ہوں ایک آہ نارا سا فریاد بسمل ہوں. سراپا درد ہوں نالا ہوں اور خاکستر دل ہوں. میں کیا ہوں ایک پیمانہ جو ترسے قطرے میں کو. میں کیا ہوں ایک پیمانہ جو ترسے قطرے میں کو. شکستہ جام ہوں ناآشنائے دور محفل ہوں. شکستہ جام ہوں ناآشنائے دور محفل ہوں. میں کیا ہوں ایک آہ نارا سا فریاد بسمل ہوں. سراپا درد ہوں نالا ہوں اور خاکستر دل. زبان حال میری کہہ رہی ہے میرا افسانہ. زبان حال میری کہہ رہی ہے میرا افسانہ. افسانہ گل افسردائے ہستی ہوں مترو کے آنا دل ہوں گل افسردائے ہستی ہوں مترو کے آنا دل ہوں زبان حال میری کہہ رہی ہے میرا افسانہ گل افسردائے ہستی ہوں مترو کے آنا دل ہوں بکھر جائے نہ بالکل ہی میری ہستی کا شیرازہ بکھر جائے نہ بالکل ہی میری ہستی کا شیرازہ مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں بکھر جائے نہ بالکل ہی میری ہستی کا شیرازہ مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں خوش آئے خنجر تسلیم یہ لذت شہادت کی خوش آئے خنجر تسلیم یہ لذت شہادت کی میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے قدرت سے بسمل ہوں میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے قدرت سے بسمل ہوں خوش آئے خنجر تسلیم یہ لذت شہادت کی میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے خود رب سے بسمل ہوں مسافر ہوں وہ جس کو پڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے مسافر ہوں وہ جس کو پڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے میرے پائے شکستہ پر نہ جا مطلوب منزل ہوں میرے پائے شکستہ پر نہ جا مطلوب منزل ہوں یہ سب اشعار مسرت وصال کے ہیں مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے میرے پائے شکستہ پر نہ جا مطلوب منزل ہوں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیماری ہوئی اور آ نہیں پا رہے تھے برسوں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت والا نے دعا فرمائی حتیٰ کہ حرم شریف میں بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا فرمائی پھر آخر کار حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور پھر ایسے حاضر ہوئے کہ پھر کبھی آپ سے جدائی نہ ہوئی مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے میرے پائے شکستہ پر نہ جا مطلوب منزل ہوں میرے پائے شکستہ پر نہ جا مطلوب منزل ہوں میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے وگرنہ در حقیقت پھینک ہی دینے کے قابل ہوں وگرنہ در حقیقت پھینک ہی دینے کے قابل ہوں میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے، وگرنہ در حقیقت پھینک ہی دینے کے قابل ہوں۔ نگاہ مست ساقی نے کیا ہے رشک جم مجھ کو، نگاہ مست ساقی نے کیا ہے رشک جم مجھ کو، لیا جاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ کیا مقبول محفل ہوں، لیا جاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ کیا مقبول محفل ہوں۔ نگاہ مست ساقی نے کیا ہے رشک جم مجھ کو، لیا جاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ کیا مقبول محفل ہوں۔ کسی کی چشم بے خود سے نہ جانے کیا کرم پایا، کسی کی چشم بے خود سے نہ جانے کیا کرم پایا، کہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی ایک مستی کا حامل ہوں، کہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی ایک مستی کا حامل ہوں۔ کسی کی چشم بے خود سے نہ جانے کیا کرم پایا، کہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی ایک مستی کا حامل ہوں۔ آخری شعر ہے، میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے ایسا مستانہ، میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے ایسا مستانہ، کہ خود بادہ ہوں خود ساغر ہوں خود ہی میرے محفل ہوں، کہ خود بادہ ہوں خود ساغر ہوں خود ہی میرے محفل ہوں۔ میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے ایسا مستانہ، کہ خود بادہ ہوں خود ساغر ہوں خود ہی میرے محفل ہوں۔ میں کیا ہوں ایک آہِ نعرہ سا فریاد بسمل ہوں، سراپا درد ہوں نالا ہوں اور خاک اس طرح دل ہوں۔
کچھ نعت شریف بھی پڑھ لیتے ہیں بھائی۔ میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں، مدینے کی پھر یاد آنے لگی۔
صبا مست ہو کر پھر آنے لگی، صبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی۔ صبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی۔ تصور میں کس کو یہ لانے لگی، تصور میں کس کو یہ لانے لگی، میرے دل پہ بجلی گرانے لگی۔ تصور میں کس کو یہ لانے لگی، میرے دل پہ بجلی گرانے لگی۔ صبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی مدینے کی پھر یاد آنے لگی مدینے کی پھر یاد آنے لگی جنون محبت بڑھانے لگی مدینے کی پھر یاد آنے لگی جنون محبت بڑھانے لگی وہ آٹھ آٹھ آنسو رلانے لگی وہ آٹھ آٹھ آنسو رلانے لگی کہ پھر آگ دل میں لگانے لگی کہ پھر آگ دل میں لگانے لگی کچھ اس طرح نغمے سنانے لگی کچھ اس طرح نغمے سنانے لگی مجھے مرغ بسمل بنانے لگی سبا مست ہو کر پھر آنے لگی پیام محبت سنانے لگی میرے دل کی کلیاں کھلانے لگی میرے دل کی کلیاں کھلانے لگی کہ فصل بہارا پھرانے لگی کہ فصل بہارا پھرانے لگی شراب تصور پلانے لگی شراب تصور پلانے لگی مجھے مست بے خود بنانے لگی مجھے مست بے خود بنانے لگی دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی ہنسانے لگی اور رلانے لگی ہنسانے لگی اور رونانے لگی سبا مست ہو کر پھر آنے لگی پیام محبت سنانے لگی نہ جانے مجھے کیا دکھانے لگی نہ جانے مجھے کیا دکھانے لگی بہار خوبا یاد آنے لگی بہار خوبا یاد آنے لگی نہ جانے مجھے کیا دکھانے لگی بہار خوبا یاد آنے لگی میری تشنگی پھر بڑھانے لگی میری تشنگی پھر بڑھانے لگی مجھے یاد زمزم کی آنے لگی مجھے یاد زمزم کی آنے لگی سبا مست ہو کر پھر آنے لگی پیام محبت سنانے لگی یہ کس واسطے میں تڑپنے لگا یہ کس واسطے میں تڑپنے لگا صدا کیا یہ کانوں میں آنے لگی صدا کیا یہ کانوں میں آنے لگی یہ کس واسطے میں تڑپنے لگا صدا کیا یہ کانوں میں آنے لگی مسرت سے کیوں جھومنے میں لگا مسرت سے کیوں جھومنے میں لگا یہ کیا مجھ کو مژدہ سنانے لگی یہ کیا مجھ کو مژدہ سنانے لگی سبا مست ہو کر پھر آنے لگی پیام محبت سنانے لگی مبارک مبارک یہ امید و بیم مبارک مبارک یہ امید و بیم محبت کا نقشہ دکھانے لگی، محبت کا نقشہ دکھانے لگی، مبارک مبارک یہ امید و بیم محبت کا نقشہ دکھانے لگی، سبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی۔
آخری شعر
پڑھوں کیوں نہ دل سے درود و سلام، پڑھوں کیوں نہ دل سے درود و سلام، مجھے لذت دید آنے لگی، مجھے لذت دید آنے لگی، پڑھوں کیوں نہ دل سے درود و سلام، مجھے لذت دید آنے لگی، سبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی، دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی، ہنسانے لگی اور رلانے لگی، سبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی۔
بھائی، ایک تو یہ کہ زندگی بھر میں اللہ کو پانے کی، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی جستجو کرتے رہنا ہے، مجاہدہ کرتے رہنا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، یہی ہمارا راستہ ہے۔ نتیجے کی ہمیں پرواہ نہ ہونی چاہیے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام جو کرنے کا ہے وہ ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز کو ہم نے مانگتے رہنا ہے، اور وہی بنیادی چیز ہے، اصل چیز ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ خاتمے کا اعتبار جو ہے، یعنی اعمال کا اعتبار، قبول کا اعتبار خاتمے پر ہے، کہ خاتمہ اچھا ہوگا تو سارے اعمال انشاء اللہ تعالیٰ کارآمد ہیں، اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خاتمہ خراب ہو گیا تو سارے اعمال اکارت کریں۔ اپنے اعمال پر ہم ناز نہ کریں، بلکہ اللہ سے حسن خاتمہ مانگتے رہیں۔ ایمان پر موت، اللہ تعالیٰ سے دین پر استقامت بھی مانگیں اور ایمان پر موت بھی مانگیں، حسن خاتمہ جسے کہتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سات خزانے عنایت فرمائے ہیں، سات باتیں ایسی ہیں جو حسن خاتمہ کی بشارت دیتی ہیں اور احادیث مبارکہ سے مدلل ہیں۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ کوئی ایک جگہ موجود نہیں ہے سارے خزانے، بلکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بڑے بڑی کتب سے، 20-20 جلدوں کی احادیث کی کتاب سے، کوئی 14 جلدوں کی کتاب روح المعانی ہے، اور اسی طرح مشکات شریف، کہاں کہاں سے حضرت نے اس کو ڈھونڈ کر جمع کر کے ایک جگہ، اس کا یہ واز بھی شائع ہو چکا ہے، چھپ بھی چکا ہے، ایمان پر خاتمے کے سات نسخے۔ تو میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، الحمدللہ ہر مسلمان میں یہ تقریباً ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اہتمام کی بات ہوتی، تکرار اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، تو تاکہ پھر دوبارہ سے اس کا اہتمام اور فکر ہو جائے۔ اول چیز جو حضرت نے بیان فرمائی اس میں، وہ ہے بخاری شریف کی حدیث کا ایک جز، من احب عبد اللہ یحبہ الا للہ، یہ جس نے اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کی. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ محبت جو ہے مارکیٹوں میں تو اللہ کے لیے محبت نہیں ملے گی, بازاروں میں تو نہیں ملے گی, ہاسپٹل میں نہیں ملے گی, دفتر میں نہیں ملے گی. ظاہر ہے کسی کو اللہ والا سمجھ کے گئے, نیک گمانی کر کے گئے, یا اللہ والے کا کوئی خادم ہے اس کے پاس گئے, تو یہ اللہ ہی کی محبت میں وہیں ملے گی. اللہ کی محبت یہ اللہ کی محبت میں شمار ہوگا. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں جو حضرت والا کی تعلیمات ہیں یہ, کہ جس کے پاس جا رہے ہیں اگرچہ وہ کمزور بھی ہو, ٹوٹا پھوٹا بھی ہو, لیکن طالب کا حسن ظن کام کرتا ہے. طالب کا حسن ظن اس سے اچھا ہے کہ بھائی یہ کوئی اللہ والا ہے یا اس کا غلام ہے یا اس کا خادم ہے. اور بزرگوں کی نیک گمانی اس کے ساتھ ہے, اور ظاہراً متبع سنت و شریعت ہے, اصراراً کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہے, تو یہ کافی ہے. اب باقی جو آنے والا ہے اس کا حسن ظن کام کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, تو اس کا تو کام بن ہی جائے گا. جو اللہ کے لیے آ رہا ہے, کسی سے اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے, اس کا آنے والے کا تو انشاءاللہ کام بن ہی جائے گا. تو پہلا جز یہ ہے کہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کریں, اور اس میں پانچ شرطیں لگائی ہیں کہ اس میں غرض نفسانی نہ ہو, یعنی شہوت کی غرض سے نہ ہو خدا نخواستہ, اور دنیاوی مال و دولت کے لیے نہ ہو, اور اس میں بدلہ یا عوض نہ ہو, اور اس میں تقاضائے بشریت نہ ہو. یعنی کہ جیسے باپ بیٹے کی محبت تو طبعی ہوتی ہے, تو وہ تو ہے ہی محبت, کسی رشتے کی محبت ہے, یہ سب چیزیں نہ ہو, تو پھر ایسی محبت کو جو ہے یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہوگی. اور اکثر ان باتوں سے خواتین کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے, وہ کہتی ہے ہم تو آ نہیں سکتے. اس کو ہمارے فیروز صاحب بڑی دلچسپ طریقے سے بیان کرتے ہیں پنجاب کے حالات, کہ وہ پنجاب میں پیر صاحب جو ہے وہ لوگ وہاں رواج ہے کہ عورتیں اس پردہ کرتے نہیں, تو اگر پردہ لگایا تو پردہ ہٹا دیا اور چلانا شروع کر دیا, نعرے لگانے شروع کر دیا, اور تو نے کہ پیر نو چنگی طرح ویکھن دیو. تو یہ بھائی ان کے لیے یہ پریشانی ہوتی کہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں, تو بھائی وہ پردے ہی سے, کیونکہ شریعت کے پابندی کر رہی ہیں, پردے ہی سے اپنے مربی کی, مصلح کی, جس کو اپنا رہنما بنایا ہے, اس کی بات سنتی رہیں گی تو انشاءاللہ, اور ان سے حسن ظن رکھیں گی, عقیدت رکھیں گی, تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس درجے کو کیا اس سے آگے بھی بڑھ سکتی ہیں. یہ اللہ کی محبت کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور کوئی اس میں تفریق نہیں ہے. اگرچہ اللہ تعالی نے عورت کو کمزور بنایا ہے مرد کے مقابلے میں, لیکن شرف انسانیت کے مقابلے میں کوئی تفریق نہیں ہے, وہ عورت مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے. تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت رکھے, اور محبت کے جو اصول ہیں, محبت رکھنے کی علامات ہیں, وہ حدیث پاک میں بیان کر دی گئی ہیں, اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محبت کرنے والوں کو پکاریں گے اور فرمائیں گے عین المتحابین فیہ, کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر سے آپس میں محبت رکھتے تھے. پھر آگے جز فرمایا کہ ول متجالسین فیہ, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. یہ محبت کی علامت اپنے اندر ہم دیکھ لیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک علامت پوری ہو گئی. ول متزاورین فیہ, اور آنا جانا رکھتے تھے, یہ نہیں کہ گھر بار چھوڑ کے حقوق واجبہ کو چھوڑ کر وہاں چپک گئے. ہاں کسی کے ذمے اگر حقوق واجبہ ہے ہی نہیں, بیچارہ وہ مجرد ہے, اکیلا ہے, اور کوئی اس کے رشتے دار ایسے نہیں ہے جن کے حقوق نہیں ہیں, تو وہ چپک بھی جائے تو وہ منع بھی نہیں ہے. تو والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ, اور خرچ بھی کرتا ہے اللہ کے لیے, سوکھی سوکھی محبت نہ ہو, کچھ خرچ بھی کرے اللہ والوں پر یا جس سے اس نے ذن ہے اس پر. تو ان باتوں پر جو ہے یہ اللہ کی محبت کا انعام مل رہا ہے, اللہ ہی کے لیے محبت ہے, اس کی علامات ہیں. دوسرے نمبر پہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ایک دعا تلقین فرمائی ہے جو قرآن پاک میں بھی ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اگر اس دعا کو ہم ہر فرض نماز کے بعد متصل کر لیں, تو فرض نماز کے ساتھ کسی بھی ذکر و اذکار کو, دعا کو متصل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی بھولتا نہیں, عادت بن جاتی. ہم نے یہ مشورہ بعض لوگوں کو دیا, ہو بہت خوش ہیں. پہلے وہ کہتے ہیں ہم بھول جاتے تھے, مناجات پڑھنا بھول گئے, کبھی کچھ پڑھنا بھول گئے, ہم نے کہا ہر فرض نماز کے بعد متصل کر لو کہ بھائی نماز کے بعد پانچ منٹ کا یہ عمل کرنا ہے ہم نے, تو الحمدللہ اس کی پابندی شروع ہو گئی. تو یہ دعا پڑھ لینا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لیجئے, ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے. بعد اذ ہدیتنا, بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا, اچھا راستہ دکھا دیا, اللہ کا راستہ دکھا دیا, صراط الذین انعمت علیہم دکھا دیا, بعد اس کے آپ ہمیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے. اور وہب لنا من لدنک رحمہ, اور ہم کو ہبا کر دیجئے. ہبا یعنی اعمال کے بدلے میں ہم کچھ نہیں لے رہے آپ سے, کیونکہ ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہیں آپ کو پیش کرنے کہ اس کا کوئی بدلہ دیا جائے, لیکن ہم آپ سے ہبا مانگ رہے ہیں. اور کیا مانگ رہے ہیں؟ من لدنک, اپنے خزانے سے وہ رحمت. کہ وہ کون سی رحمت ہے؟ اس کی شرح میں حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ رحمت ہے کہ التوفیق للثبات علی الحق, کہ حق پر قائم رہنے کی توفیق ہے. یہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو جب حق پر قائم رہے گا تو مرتے دم تک قائم رہے گا, تو اس نے خاتمہ ہوگا. اور آگے فرمایا کہ کیوں مانگ رہے ہیں ہم, کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ عدل تو یہ ہے کہ اول تو 60-70 سال کی زندگی ہے, اس کو پوری کی پوری نیک اعمال میں بھی لگا دی, پھر بھی یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ ہمیں کچھ دے. ہماری اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن ان کا فضل و رحمت اس پہ متوجہ ہو جاتا ہے. تو عدل تو یہ ہے کہ 60-70 برس کی زندگی کا بدل ہم کو 60-70 برس کی جنت مل جاتی, لیکن اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اللہ تعالیٰ تھا. اس لیے کہ یہ ہبا ہے, اور ہبا جو ہے کسی چیز کا معاوضہ نہیں ہوتا, بس دے دیا دے دیا. تو یہ ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ تھوڑے عرصے کی محنت اور نیکیوں پر اللہ نے ہمیشہ کی جنت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ مومن اور کامل مومن اور کامل مسلمان جب عبادت کرتا ہے, اللہ کو راضی کرتا ہے, تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا اللہ پہ مرتا رہوں گا, اللہ پہ مرتا رہوں گا. تو اس لیے وہ جب تک جیتا وہ اللہ ہی کی رضا میں جیتا, تو اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرما دی. اسی طرح کافر کو بھائی کفر کے اوپر 60-70 سال کے کفر کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اسی لیے ہے کہ اس کا ارادہ یہی تھا کہ جب تک وہ زندہ رہتا اللہ کی نافرمانی میں فسق و فجور میں رہتا, اس لیے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. اور آگے فرمایا انک انت الوہاب, کہ اللہ ہم کیوں مانگ رہے ہیں کہ جیسے اگر سارے لوگ مانگنا شروع کر دیں تو آپ کہاں تک دیں گے, کس کس کو دیں گے؟ تو فرمایا کہ یہاں اپنی صفت وہابیت نازل فرمائی کہ ہم بہت بڑے داتا ہیں, ہمارے خزانوں میں کوئی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لامحدود خزانے ہیں, جتنا ہم چاہیں لوٹا سکتے ہیں, پھر بھی ہمارے خزانے کم نہیں ہوں گے. تو انک انت الوہاب لانک انت الوہاب, اس لیے کہ آپ بہت بڑے داتا ہیں. تو بہرحال یہ دعا دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر آنکھ کی حفاظت, نگاہوں کی حفاظت کرنا. حضرت نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی, من فرمایا کہ ان النظر سہم من سہام ابلیس, کہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, مسموم زہر میں بجھا ہوا, زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح زہر میں بجھا ہوا تیر جسم کے کسی بھی حصے میں لگ جائے تو پورے جسم میں اس کا زہر پھیل جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے, تو یہ ایسا تیر ہے جو نگاہوں کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور سیدھا قلب میں اثر کرتا ہے, اور چونکہ قلب پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے تو ایک بد نظری کا زہر پورے یعنی گویا کہ ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے کس قدر بڑی خرابی سے ہم کو بچانے کا رحمت فرمائی ہے کہ ہمیں بچایا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ, کہ جس نے میرے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی, نامحرموں کو نہیں دیکھا, بیریش لڑکوں کو نہیں دیکھا, میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ وہ اپنے قلب میں اس کی حلاوت موجود پائے گا, موجود وہ واجد ہوگا اور حلاوت ایمانی اس کے قلب میں موجود ہوگی. یہ محسوس کی بات نہیں فرمائی کہ محسوس کرے گا بلکہ پا لے گا اس کو. تو مفسرین نے اس میں شرح لکھی ہے کہ ففیہ اشارت الی بشارت حسن الخاتمہ, کیونکہ حلاوت ایمانی جب مل جائے گی تو جس طرح دنیا کے بادشاہ لوگ کسی کو کچھ دے دیتے ہیں, بے نیازی سے دے دیتے ہیں, پھر واپس لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو بے نیازوں کے بے نیاز ہیں, بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے ہیں, وہ جب حلاوت ایمانی عطا فرما دیں گے پھر واپس نہیں لیں گے. تو فرمایا کہ اس میں یہ نظر کی حفاظت کر لو. ہمارے حضرت کی تو بنیاد ہی, ساری تعلیمات کی بنیاد ہی یہ تھی کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ایمان کی خرابی, اس سے پیدا ہوتی ہے ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے, جل کے خاک ہو جاتا ہے. تو اس کی نظر کی ہم حفاظت کر لیں, پیریش لڑکوں سے بھی اور نامحرم عورتوں سے بھی. اور فرمایا کہ بیریش لڑکوں سے اکثر صوفی دھوکہ کھا جاتے ہیں, شیطان ان سے دھوکہ ڈال دیتا ہے, کیونکہ عورتوں کو دیکھے گا تو لوگ تو کریں گے کہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے کیسا صوفی ہے, یہ کو صوفی نہیں ہے, کوفی ہے, تو وہ فوراً پکڑ میں آ جائے گا, خدا نہ خواستہ, اللہ ایسی رسوائی سے حفاظت فرمائے. اور لیکن لڑکوں میں جو ہے کوئی عام طور پہ کوئی جانتا نہیں کہ مرض دل کے اندر موجود ہے لڑکوں کا اور بدفعلی کا, اور وہ نظر بازی کر رہا ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں. اور فرمایا کہ ہلکے حسن سے بھی بچو. ہاں, فرمایا کہ دیکھو تار ننگی ہوتی ہے اور اس کو اگر پکڑو گے تو بھی کرنٹ لگے گا, اور ہٹانے کی کوشش کرو گے تو بھی کرنٹ لگے گا. اور کوئی آدمی ننگی تار ہو بجلی کی تو کوئی کہے کہ ذرا اس کو پکڑ لو, ہر آدمی ڈرے گا کہ نہیں بھائی بھائی اس میں کرنٹ نہیں ہے, کہے گا نہیں بھائی آ تو سکتا ہے. تو اس لیے بھائی اگر ہلکا حسن بھی ہو اس سے بھی احتیاط کرو. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہلکا بخار زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ہلکا بخار ہڈیوں میں اتر جاتا ہے ڈاکٹر صاحب, ہلکا بخار زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ہاں, تو ہڈیوں میں اتر جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ نظر کی حفاظت ایسی چیز ہے کہ جو جس کو نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کو حلاوت ایمانی عطا ہوگی, اور حلاوت ایمانی کے حصول سے ہی اس کی حسن خاتمہ کی بشارت اس میں حسن خاتمہ ہوگا. تین چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز حضرت نے فرمایا کہ مسواک. مسواک کو جو ہے ہر نماز میں وضو سے جو وضو کیا جائے گا نماز کے لیے, اس وضو کے اندر جو مسواک کی جائے گی اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں, لیکن سب سے بڑا فائدہ تو یہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یعنی کلمے کے بعد سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جو مسواک کرے گا اس کو کلمے پر موت نصیب ہوگی. کلمے پر موت نصیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے بھی الفاظ کلمے کے ادا کرے. یہ ہمارے حضرت نے سکھلایا ہے, تربیت کی ہے کہ کسی کا انتقال ہو رہا ہو, آخری وقت ہو, تو اس کو کہو مت کہ کلمہ پڑھو, بلکہ اس کے سامنے آہستہ آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دو. اس کو اگر کیفیت ہوگی, سنبھلا ہوا ہوگا, تو وہ زبان سے پڑھ بھی لے گا. لیکن اگر کوئی زبان سے نہ پڑھے تو بھی جو مسلمان ہے اور خلاف شریعت کوئی ایسی بات اس نے نہ کہی نہ کہی نہ سوچی, تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی ایمان ہی پر ہوگا. اس کو بھی یہی کہیں گے کہ کلمے پر موت ہوئی. تو بہرحال اس کا ایک فائدہ یہ. دوسرا فائدہ یہ کہ روح آسانی سے نکلتی ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز جو پڑھی جائے گی اس وضو سے جس میں مسواک کی گئی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر قبول فرمائیں گے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت کی مہر سب تو مسواک کرنے والے پر, کہ میری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, فاتبعونی, تو کیا ہوگا یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے مسلمان کے لیے. تو بہرحال اس کے بہت فائدے ہیں. تو اسی کے اندر جو ہے حسن خاتمہ کی بشارت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, کلمے پر ہوگا. چار چیزیں ہو گئیں. اور پانچویں چیز ہے روزانہ صدقہ کرنا. تھوڑا تھوڑا سا صدقہ جو ہے روزانہ نکال دینا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا بھی ہے. دونوں فائدے ہیں, حال کا بھی فائدہ ہے, مآل کا بھی. مآل معنی انجام. مآل کا بھی فائدہ ہے کہ حال میں یہ فائدہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقہ سے, صدقہ دیتے رہنے سے بلائیں ٹلتی رہتی ہیں, مصیبتیں ٹلتی رہتی ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے حدیث پاک میں ہے بری موت سے بچاتا ہے، بری موت سے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے. تو جب بری موت سے بچاتا ہے تو یقیناً پھر یا تو بری موت ہوگی یا اچھی، جب بری موت سے بچ گئے تو اچھی موت ہو گئی. یہ اس نے خاتمہ کی بشارت. کیا چیزیں ہو گئی؟ پانچ. اور چھٹی بات ہے موجودہ ایمان پر شکر کرنا. موجودہ ایمان پر، جو ایمان اس وقت ہمیں حاصل ہے، جن نیک اعمال کی توفیق اللہ کے فضل سے ہمیں حاصل ہے، اس پر خوب شکر کریں. دیکھیں کہ ارد گرد کتنے لوگ ہیں کہ جو سینماؤں میں پڑے ہیں، شراب خانوں میں پڑے ہیں، کیسے کیسے گناہوں میں، اور کچھ نہ ملا ان کو تو راتوں رات رات بھر جاگ رہے ہیں، کبھی موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، کبھی گیم میں لگے ہوئے ہیں، اور نہیں تو کچھ نہیں تو ہوٹلوں کے اندر فضول گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نماز کی اور نیک اعمال کی، ذکر و اذکار کی، جو بھی توفیق دی ہے جتنی مقدار ہو اس پر خوب شکر کریں. تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. تو موجودہ ایمان پر شکر کرتے رہنے سے، یعنی استمرارن شکر کرتا رہے، یعنی کہ آج شکر کیا پھر بھول گئے، استمرارن شکر کرتا رہے تو ایمان میں ترقی نصیب ہوتی رہے گی، ایمان پر خاتمہ ہوگا. اور ساتویں بات ہے کہ اذان کی دعا، اذان کا جواب دے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے، کیونکہ اذان کا ثواب اس قدر زیادہ تھا کہ اس پر جنگیں ہونے لگتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اذان کے جواب کا ثواب بھی اتنا ہی کر دیا جتنا اذان دینے والے کو ثواب ہوگا، اگرچہ ان کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے. کہ اگر حدیث پاک میں ہے، سات برس تک کسی شخص نے اللہ ہی کے لیے، خالص اللہ کے لیے اذان دی تو جہنم سے برات ہے اس کے لیے. تو مگر اذان کا جواب دینے میں اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اذان دینے والے کو ملے گا. تو اذان کا جواب دے دے. جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھے پہلے، کیونکہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو اس وقت کہنے کے بجائے اب آخر میں ہم صلی اللہ علی النبی الامی، یا کوئی اور سبھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یہ مختصر والا ہے صلی اللہ علی النبی الامی. اگرچہ مختصر ہے لیکن اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی کرامت اور بڑی صفت کا ذکر ہے. امی، آپ امی تھے، یہ معمولی معجزہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کرامت نہیں معجزہ ہے، کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بلاغت کی باتیں صادر ہوتی تھیں کہ کفار کے بڑے بڑے حکما حیران رہ جاتے تھے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہ بولتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے کہلواتے تھے، وہ بولتے تھے. تو درود شریف پڑھ لیا، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اذان کی دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. حضرت نے فرمایا کہ بعض کتابوں میں والدرجة الرفيعة کے الفاظ بھی آتے ہیں، وہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، موضوع ہے بس یہ اتنی دعا ہے. یہ دعا جو پڑھ لے گا اور اذان کے بعد کی بعد بھی جو دعا مانگے گا اس کی قبولیت کا بھی بشارت ہے ویسے، لیکن یہ اذان کی دعا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے بعد درود شریف پڑھے گا اور یہ دعا پڑھے گا، احلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میرے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. تو فرمایا کہ شفاعت اسی کی ہوتی جس کو بخشنا ہوتا ہے، تو جس کو بخشنا نہیں ہوتا اس کی شفاعت بھی نہیں ہوگی. تو اس میں بھی حسن خاتمہ کی بشارت ہے. تو یہ سات کام ہم دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر یہ اس کی پابندی ہے یا نہیں. انشاءاللہ تعالی پابندی ہوگی، انشاءاللہ تعالی حسن خاتمہ کی بشارت ہے اس میں. اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرمائے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے. ایک مرتبہ پھر میں نمبر وار بتا دیتا ہوں کہ کسی سے اللہ کے لیے محبت رکھنا نمبر ایک، نمبر دو ربنا لا تزغ والی دعا پڑھنا الى آخر، نمبر تین نظر کی حفاظت، اور نمبر چار مسواک، اور نمبر پانچ روزانہ کچھ صدقہ نکال دینا. اس کا طریقہ بھی یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو بھکاری بازاروں میں اور سڑکوں پہ مانگتے پھر رہے ہیں، یہ اکثر جو ہے یہ دھوکے باز ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے یا یہ اور کسی چکروں میں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو دینا جو ہے وہ اپنا پیسہ گویا کے ضائع کرنا ہے. تو اگر دینا ہے تو آپ کسی مسجد کی تعمیر میں دیں، مدرسے کے اندر اہل حق کے مدارس ہیں ان میں دیں، کنواں کھودوا دیں یا اور کوئی کر دیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی اب 2 روپے لے کر کہاں ڈھونڈیں گے، اور یہ نہیں ہے کہ روزانہ زیادہ صدقہ نکالنا ضروری ہے، آپ 2 روپیہ دیں، 5 روپے ڈالیں، 10 روپے دیں، جس کی جیسی حیثیت ہو وہ ڈال لیں. اللہ تعالیٰ مقدار نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں کہ دل کیسا ہے، اخلاص سے دیا ہے. تو ایک ڈبہ گھر میں بنا لیا جائے، الحمدللہ ہمارے بہت سے احباب نے تو یہ مستقل سلسلہ رکھا ہوا ہے، اس ڈبے میں روزانہ تھوڑا سا صدقہ جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ ڈال لیں، اور پھر اس کو جمع کر کے جہاں دل چاہے دے دیں، خانقاہوں میں دے دیں، نشر و اشاعت ہوتی ہے حضرت کے واعظ چھپنے، کہیں بھی کسی طالب علم کو کتابیں لے کے دے دیں، مدرسے میں دے دیں، مگر اچھے لوگوں کو دیں جن کو ہم جانتے ہوں، اعتماد ہو کہ یہ صحیح لوگ ہیں. ایسا ان میں سے نہ ہو کہ جو ایک شخص تھا وہ مسجد کے لیے چندہ کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک خادم بھی ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ مسجد میں لگانا ہے پیسہ، مسجد میں لگانا ہے، لوگ اس کو پیسہ دیتے تھے. تو خادم نے ایک دن اس کو کہا کہ بھائی یہ تم کیوں جھوٹ بولتے ہو، خدا سے ڈرتے نہیں ہو، تم تو یہ خود کھا جاتے ہو پیسہ. اس نے کہا نہیں نہیں، کس نے کہا میں مسجد میں لگاتا ہوں. کہا بھائی تم تو خود کھاتے ہو، میں دیکھتا ہوں تمہیں. اس نے کہا نہیں دیکھو، تھیلی بھر کے لایا چندے کی، مسجد کی دیوار پہ اس نے لگایا، دیکھو میں نے لگا دیا دیوار پہ، اور پھر ہٹا کے خود کھا گیا. تو ایسے لوگ نہ ہوں خود کھانے والے ہوں، بلکہ صحیح لوگ ہوں، متبع سنت و شریعت ہوں، ان کو دے دیں. تو صدقہ ہو گیا، روزانہ تھوڑا سا صدقہ نکال لیا کریں. اور چھٹی چیز ہے موجودہ ایمان پر شکر کرنا، روزانہ ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مگر کم از کم صبح و شام تو کر ہی لیں، فجر بعد، مغرب بعد، کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ایمان سے نوازا، اور جو بھی اعمال کی توفیق ہوئی، جس نعمت ہو، وہ سب نعمتوں کا مراقبہ بھی اسی میں کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اپنے سے نیچے دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. تو یہ موجودہ ایمان پر شکر کرنا. اور ساتویں چیز، اذان کے بعد کی دعا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام نیک اعمال پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں 100% اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمزوریاں خطائیں ہم کر ڈالتے ہیں اللہ پاک ان سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.